اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم کتاب میں سے سبق ہفتم یعنی ساتواں سبق پڑھ رہے تھے، جس میں قیاس کی قسمیں بیان ہوئی تھیں، اور آپ نے پڑھا تھا کہ قیاس جو ہے دو قسم پر ہے، ایک قیاس استثنائی اور ایک قیاس اقترانی. قیاس اقترانی، تو قیاس اقترانی وہ قیاس ہے جس میں صغرا اور کبرا آپ ملاتے ہیں اور پھر اس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے حد اوسط کو گرانے سے، اور جو نتیجے کا موضوع یعنی اصغر وہ صغرا میں ہوگا اور نتیجے کا محمول یعنی اکبر وہ کبرا کے اندر ہوگا. تو پورا کا پورا نتیجہ وہ قیاس میں موجود تو ہے لیکن اکٹھا نہیں ہے، بلکہ اس کا موضوع الگ جگہ ہے اور محمول الگ جگہ. اس جیسے اس کی مثال آئی تھی، ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جسم ہے. حد اوسط وہ حصہ جو دونوں میں مقرر آیا ہے ایک جیسا ہے، اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اس کو نکال دیا تو باقی نتیجہ رہ گیا. پہلا مقدمہ کیا تھا؟ ہر انسان جاندار ہے، اور دوسرا مقدمہ تھا ہر جاندار جسم ہے. تو پہلے میں بھی جاندار کا ذکر آیا، صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی. تو اس کو کہتے ہیں حد اوسط، وہ حصہ جو دونوں کے اندر مقرر آئے، اس کو نکال دیا تو باقی صغرا میں سے کیا رہ گیا؟ ہر انسان. اور کبرا میں سے کیا رہ گیا؟ جسم ہے. ان دونوں کو ملا دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جسم ہے. میں نے دوسری مثال ذکر کی تھی کہ زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید منطقی. دیکھو، زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، یہ درجہ اولا کا طالب علم یہ صغرا میں بھی آ رہا ہے اور اگلے مقدمے کبرا میں بھی آ رہا ہے. اس کو نکال دیں گے تو نتیجہ آ جائے گا. زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بھی منطقی ہے. بھائی یہ ہے قیاس اقترانی. قیاس اقترانی میں دیکھو، زید منطقی ہے، یہ نتیجہ آیا، اور قیاس کے اندر بھی یہ نتیجہ موجود تھا لیکن اکٹھا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک حصہ زید یہ صغرا میں تھا اور منطقی ہے، یہ جو دوسرا حصہ ہے نتیجے کا یہ کبرا کے اندر مذکور تھا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس اقترانی. تو قیاس اقترانی کے اندر نتیجے کا موضوع الگ موجود ہوتا ہے، نتیجے کا محمول الگ موجود ہوتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے قیاس میں، الگ الگ ہوتے ہیں اور نتیجے میں آ کر پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں. قیاس کی دوسری قسم قیاس استثنائی ہے، اور آپ نے پڑھا تھا قیاس استثنائی کہ اس کے اندر بھی دو مقدمے ہوں گے، لیکن پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہوگا. ابھی جو قیاس اقترانی پڑھا نا، زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، دیکھو یہ قضیہ حملیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے. قضیہ شرطیہ میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یا اس میں اتصال بیان ہوتا ہے دو قضیوں کے درمیان، یا انفصال. اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. دیکھو، سورج کا نکلنا یہ ہے ایک قضیہ، اور دن کا ہونا یہ ہے دوسرا قضیہ. دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں. اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، اور اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، کیونکہ دونوں میں اتصال یعنی جوڑ اور ربط بیان کیا جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دن سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا. سورج نکلے گا تو دن ہوگا، اور اگر دن ہے تو معلوم ہو سورج نکلا ہوا ہے. دونوں میں اتصال ہے اور ربط ہے، اور اس کے لیے شروع میں اگر وغیرہ کا لفظ لاتے ہیں. اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، تو تو دیکھو دو قضیے ہیں، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، دونوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اتصال اور جوڑ بیان کیا جا رہا ہے. یا جو دوسری مثال لے لو، اگر بارش ہوگی تو ٹھنڈ ہو جائے گی. دیکھو بارش کا ہونا ایک قضیہ اور ٹھنڈ کا ہونا دوسرا قضیہ، اور دونوں میں ربط اور جوڑ ہے. بارش ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈ ہو جائے گی. تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. اور دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. بھائی قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر دو قضیوں کے درمیان انفصال بیان ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. تو اب دیکھیے طاق اور جفت ہونا، ان دونوں میں انفصال بیان کیا گیا لفظ یا کے ساتھ. لفظ یا جیسے آپ کہتے ہیں یا تو گرمی ہوگی یا سردی ہوگی، تو دیکھو یا کے ساتھ دو قضیوں میں انفصال بیان کیا گیا. تو یہ قضیہ شرطیہ کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ. متصلہ میں کیا آئے گا؟ اتصال بیان ہوگا اگر وغیرہ کے ساتھ، اور منفصلہ میں انفصال اور جدائی بیان ہوگی کہ ان دو چیزوں میں جدائی ہے، انفصال ہے، یا یہ چیز ہوگی یا یہ چیز. تو بات چل رہی تھی قیاس استثنائی کی. بھائی قیاس استثنائی اور قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی. اچھا چلیے دوبارہ سن لیں بھائی. قضیے کی ساری بحث میں پھر ذکر کر دیتا ہوں، پھر آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا. اگرچہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. آپ نے پڑھا قضیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے قضیہ کہتے ہیں. اور پھر یہ قضیہ دو قسم پر ہے، یا یہ قضیہ حملیہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ ہوگا. قضیہ حملیہ میں ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لیے ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی. زید عالم ہے، دیکھو زید کے لیے عالم ہونے کا ثبوت ہے. یا یوں کہیں زید عالم نہیں ہے، تو زید سے عالم ہونے کی نفی ہے. اگر ثبوت ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں، اگر نفی ہو تو اس کو سالبہ کہتے ہیں. تو قضیہ حملیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مفرد کا دوسرے مفرد کے لیے ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے. جبکہ قضیہ کی دوسری قسم قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیہ ہوں گے. قضیہ شرطیہ کے اندر کتنے قضیہ ہوں گے؟ دو. اور پہلے کو کہیں گے مقدم اور دوسرے کو کہیں گے تالی. اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. اگر سورج نکلے گا یہ ہے مقدم، اور دن ہوگا یہ کیا ہے؟ تالی ہے. اسی طرح یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. تو یہ عدد طاق ہے یہ ہے مقدم، یا جفت ہے یہ کیا ہے؟ تالی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قضیہ شرطیہ میں کتنے قضیے ہوں گے؟ دو قضیے ہوں گے، اور ان میں اتصال بیان ہوگا یا انفصال. اتصال بیان ہو تو متصلہ، انفصال بیان ہو تو منفصلہ. اور جب دو قضیے ہیں کس کے اندر؟ قضیہ شرطیہ میں، تو پہلے جز کو کیا کہیں گے؟ مقدم، اور دوسرے کو تالی. جبکہ قضیہ حملیہ جس میں ایک چیز کا دوسری کے لیے ثبوت تھا یا نفی تھی، زید عالم ہے، زید کے لیے عالم ہونے کا ثبوت، یا آپ نفی میں کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے، دیکھو زید سے عالم ہونے کی نفی، یہ تھا قضیہ حملیہ. اور قضیہ حملیہ کے اندر بھی دو جز ہوں گے، ایک ہوگا موضوع، ایک ہوگا محمول. موضوع وہ حصہ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور محمول وہ حصہ جو بات کی جائے. زید عالم ہے، میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. تو یہ ہے موضوع، اور کیا بات کی؟ کہ وہ عالم ہے. یہ ہوا محمول. توجہ ہے؟ تو قضیہ حملیہ کے بھی دو جز، قضیہ شرطیہ کے بھی دو جز، لیکن قضیہ حملیہ کے دونوں جز مفرد ہوں گے، اور قضیہ شرطیہ کے دونوں جز قضیے ہوں گے. دونوں جز کیا ہوں گے؟ قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں دو جز مقدم اور تالی دونوں کیا ہوں گے؟ قضیہ. جبکہ قضیہ حملیہ کے اندر دونوں جز کیا ہوں گے؟ مفرد. دیکھو زید عالم ہے، زید بھی مفرد اور عالم ہے، یہ بھی مفرد ہے. جبکہ قضیہ شرطیہ میں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. دیکھو اگر سورج نکلے گا یہ پہلا جز، یہ پورا قضیہ ہے. تو دن نکلے گا، یہ دن کا نکلنا یہ بھی کیا ہے؟ پورا قضیہ ہے. تو قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. جبکہ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم. اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ تالی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ کے اندر دو چیزوں کے درمیان یا تو اتصال بیان ہوگا اگر کے ساتھ، یا جب کے لفظ کے ساتھ. اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، اگر بارش ہوگی تو سردی ہو جائے گی. تو دیکھا یہ دونوں کے درمیان اتصال بیان ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. اور اگر دو چیزوں میں انفصال بیان ہو کہ یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ. پھر اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جو منفصلہ ہے، منفصلہ اس کے اندر جن دو چیزوں میں انفصال بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ پھر تین قسم پر ہے، یا حقیقیہ ہوگا، یا مانعات الجمع ہوگا، یا مانعات الخلوب ہوگا. حقیقیہ کا معنی یہ کہ یہ جو دو قضیے ہیں کس کے جز ہیں؟ قضیہ شرطیہ. اور کون سا قضیہ شرطی ہے؟ منفصلہ ہے، جن میں حرف یا آ رہا ہے دو چیزوں کے درمیان. یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. یہ جو قضیہ شرطیہ ہے، یا یہ حقیقیہ ہوگا، یا مانعات الجمع ہوگا، یا مانعات الخلو. حقیقیہ ہونے کا معنی یہ کہ یہ دونوں مقدم اور تالی جمع نہیں ہو سکتے، اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. دونوں جمع ہو جائیں یعنی دونوں سچے ہو جائیں، ایک ہی عدد طاق بھی ہو جائے اور جفت بھی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نیز دونوں کبھی اٹھ بھی نہیں سکتے، کوئی ایسا عدد ہو جو طاق بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو مقدم اور تالی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ مقدم اور تالی کس میں؟ قضیہ منفصلہ میں. منفصلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور تالی میں حرف یا ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز یا تو یہ ہے یا یہ ہے. تو اس میں جو قضیہ حقیقیہ ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں مقدم اور تالی جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. جمع ہونے کا کیا معنی؟ کہ دونوں سچے ہو جائیں، ایک ہی عدد طاق بھی ہو جائے اور ایک ہی عدد کیا ہو جائے؟ جفت. ایسا نہیں ہو سکتا. اور دونوں اٹھ جائیں یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو جائیں، کوئی ایسا عدد مل جائے جو طاق بھی نہیں ہے اور جفت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے ہمیشہ ایک کا ہونا ضروری اور دوسرے کا نہ ہونا ضروری ہے. دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے یعنی یہ مانعات الجمع بھی ہیں، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے یعنی دونوں مانعات الخلوب بھی ہیں. اور ان میں تو ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا، یا تو عدد طاق ہوگا اور جفت نہیں ہوگا، یا جفت ہوگا اور طاق نہیں ہوگا. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو قضیہ حقیقیہ میں دونوں قضیوں کا جمع ہونا بھی ممکن نہیں ہوتا، دونوں کا اٹھ جانا بھی ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ایک کا ہونا ضروری اور ایک کا نہ ہونا ضروری. جبکہ قضیہ مانعات الجمع، کس کی بات کر رہا ہوں؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی، جس میں دو چیزوں میں کیا بیان ہوتی ہے؟ انفصال اور جدائی یا کے ساتھ. تو مانعات الجمع میں لفظ ہی پتہ چل رہا ہے، مانعات الجمع، دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، یہ رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے. دیکھو اب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو رنگ سفید ہوگا یا سیاہ یعنی کالا ہو، یہ رنگ سفید ہے یا کالا ہے، تو دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے. بھائی جمع ہونا ان کا منع ہے. دیکھو انفصال بیان ہوا حرف یا کے ساتھ، یہ رنگ یا تو سفید ہے یا کالا ہے، تو انفصال بیان ہوا. تو دونوں کا جمع ہونا تو منع ہے، ایک ہی رنگ سفید بھی ہو جائے اور کالا بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے کہ وہ رنگ نہ سفید ہو نہ کالا ہو، بلکہ سبز ہو یا سرخ ہو یا نیلا ہو، کوئی اور رنگ ہو جائے. تو دونوں کا جمع ہونا تو منع ہے، لیکن دونوں کا اٹھنا منع نہیں. تو اس کو کہتے ہیں مانعات الجمع. اور تیسرا ہے مانعات الخلو. توجہ ہے, مانعات الخلو میں دونوں کا سے خالی ہونا منع ہوتا ہے, جمع ہونا منع نہیں ہوتا, خالی ہونا. مثلا کہ زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے, زید یا تو یا ڈوبنے والا, ان دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی. یا تو زید کس میں ہوگا اگر وہ ڈوب رہا ہے, یا وہ پانی میں نہیں ہوگا. تو زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے. زید کی کوئی ایسی حالت بتاؤ کہ ان دونوں کے علاوہ ہو جائے, کوئی ایسی ممکن ہی نہیں ہے. زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے. مجھے زید کی کوئی حالت بتاؤ. زید مثلا گھر پر ہے تو کون سی صورت ہے؟ یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے. کون سی صورت ہے؟ ڈوبنے والا نہیں ہے. جب گھر پہ ہے تو ڈوبنے والا نہیں ہے. کوئی اور حالت بتاؤ. زید شہر میں ہے, اب کون سی حالت ہے؟ ڈوبنے والا نہیں ہے. زید کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, کون سی حالت ہے؟ ڈوبنے والا نہیں ہے. زید پانی میں تیر رہا ہے, کون سی حالت ہے؟ والا نہیں ہے. بلکہ یہاں تو اگر پانی میں ہے, کشتی میں ہے یا تیر رہا ہے تو پھر تو دونوں آ گئے, اور ہم بھی کون سی صورت کر رہے ہیں کہ خالی ہونا منع ہے. ان دو میں سے ایک صورت ضرور ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا نہ پہلی ہو اور نہ, ہاں جمع ہو سکتی ہیں دونوں. جیسے ابھی مثال کیا ہوئی, پانی میں تیر رہا ہے, دیکھو پانی میں بھی ہے اور ڈوبنے والا نہیں بھی ہے, دیکھو دونوں صورتیں جمع ہو گئیں. یا پانی میں ہے دریا میں کشتی میں ہے, تو اب پانی میں بھی ہے اور ڈوبنے والا نہیں, دونوں چیزیں جمع ہو گئیں, لیکن دونوں کا اٹھنا منع ہے. مجھے آپ سوچ کر زید کی کوئی ایک حالت بتا دو کہ وہ ان دو کے علاوہ ہو. آپ چاہے شہر میں بتائیں, چاہے سڑک میں بتائیں, چاہے گاڑی پر بتائیں, چاہے ہوا میں بتائیں, ان دو میں سے ایک ضرور ہوگی. یا وہ پانی میں ہوگا یا ڈوبنے والا, وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے, جہاز میں ہے, تو بھی دوسری صورت ہے یا نہیں؟ پانی میں ڈوبنے والا نہیں ہے. وہ زمین پر چل رہا ہے تب بھی کیا ہے؟ پانی میں ڈوبنے والا نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو زید کی کوئی ایسی حالت ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں سے خالی ہو جائے. کون سی دو حالتیں؟ یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے, ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ, یعنی تیر رہا ہو یا کشتی میں سفر کر رہا ہو. تو یہ کیا ہے؟ مانعات الخلو. تو مانعات الخلو میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں سے خالی ہونا منع ہوتا ہے, دونوں کا جمع ہونا منع نہیں. اور مانعات الجمع میں دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے, خالی ہونا منع. جیسے یہ رنگ سفید ہے یا کالا ہے, دونوں کا جمع ہونا, ایک ہی رنگ سفید اور کالا ہو جائے, ایسا نہیں ہو. ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں, نہ سفید اور نہ کالا بلکہ کیا ہو؟ سبز. تو مانعات الجمع میں دونوں کا جمع ہونا منع, مانعات الخلو میں دونوں سے خالی ہونا منع. اور جبکہ حقیقیہ میں دونوں جمع ہوتے ہیں, حقیقیہ اس میں مانعات الجمع بھی ہوتا ہے, مانعات الخلو بھی, یعنی جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے اور خالی ہونا بھی منع. جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے, ایک ہی عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو دونوں, یہ مانعات الجمع بھی ہوا اور مانعات الخلو بھی ہے, دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. کوئی ایسا عدد بتا دو جو نہ طاق ہو اور نہ جفت ہو, ایسا بھی نہیں. تو ایک سچا ہوگا, ایک ہمیشہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. تو حقیقیہ اس میں دو, وہ جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے اور خالی ہونا بھی منع ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا قضیہ شرطیہ. میں یہ تفصیل بار بار بیان کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے ذہن میں قضیہ شرطیہ ہوگا تو پھر آپ کو قیاس استثنائی سمجھ میں اچھی طرح آئے گا, ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب آئیے قیاس استثنائی پر. قیاس اقترانی پہلے سن لیں, ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا. قیاس اقترانی میں کیا ہوتا ہے؟ دو قضیہ حملیہ جڑتے ہیں آپس میں, پہلے کو کہتے ہیں صغرا, دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا. صغرا اور کبرا کے درمیان ایک حصہ مشترک ہوتا ہے, ایک حصہ مقرر ہوتا ہے, اس کو حد اوسط کہتے ہیں. اس کو ہٹ نکال دیا جائے تو ہمیں پھر کیا مل جاتا ہے؟ نتیجہ. کیا ملتا ہے ہمیں؟ نتیجہ مل جاتا ہے. جیسے زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا کا پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. تو یہ تھا قیاس اقترانی. کیا تھا؟ ادھر دیکھیے, زید درجہ اولا کا طالب علم ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. یہ ہے قیاس. ابھی نتیجہ نہیں آیا, نتیجہ الگ چیز ہے, قیاس الگ چیز ہے. یہ ابھی صرف کیا ذکر ہو رہا ہے؟ قیاس. کیا؟ زید درجہ اولا کا طالب علم ہے, یہ ہے پہلا مقدمہ, اس کو کہتے ہیں صغرا. اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, یہ ہے کبرا. تو یہ قیاس کے دو مقدمے آ گئے, صغرا اور کبرا. ان دونوں کو ملایا, اب آخر میں آ کے نتیجہ وہ نکلے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ زید بڑا منطقی ہے. تو یہ جو زید بڑا منطقی ہے, یہ نتیجہ ہے. اس کا موضوع کیا؟ زید. اور اس کا محمول کیا؟ بڑا منطقی ہے. تو موضوع دیکھو, صغرا میں موجود ہے اور محمول بڑا منطقی وہ کبرا میں موجود ہے. توجہ ہے؟ تو موضوع کس میں موجود؟ صغرا میں. اور محمول کہاں موجود؟ کبرا میں. کس کا؟ نتیجے کا. نتیجے کا. تو قیاس کے اندر پورا کا پورا نتیجہ موجود ہے لیکن اکٹھا نہیں ہے. نتیجے کا ایک حصہ کہاں پر ہے؟ صغرا میں. اور دوسرا حصہ کہاں پر ہے؟ کبرا میں ہے. یہ ہے قیاس اقترانی. تو قیاس اقترانی دو قضیہ حملیہ سے بنتا ہے. کس سے؟ اور اس میں ایک حصہ مشترک ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط. اور اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی پورا نتیجہ قیاس میں موجود تو ہوتا ہے لیکن اکٹھا نہیں ہوتا, الگ الگ حصے ہوتے ہیں اس کے. جبکہ دوسری قسم ہے قیاس استثنائی. اب وہ سمجھو بھائی, قیاس استثنائی اس میں بھی دو مقدمے ہوں گے. کتنے مقدمے؟ دو مقدمے. لیکن پہلا جو مقدمہ ہوگا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اور دوسرا قضیہ قضیہ حملیہ ہوگا. قضیہ ہے. اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے گا. توجہ ہے. یہ آپ حضرات کے لیے دوبارہ تفصیل ذکر کر رہا ہوں, یہ گزر چکی ہے, یہ سب گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, توجہ سے بیٹھو. تو قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ قضیہ شرطیہ. کیا ہوگا؟ اور دوسرا مقدمہ کیا ہوگا؟ قضیہ حملیہ. اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے گا. اور یہ لفظ لیکن کو عربی زبان میں حرف استثناء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن. عربی میں لیکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ حرف استثناء. اور چونکہ دیکھو اس قیاس کے اندر حرف استثناء آتا ہے, اس لیے اس کا نام ہی استثنائی رکھ دیا, قیاس استثنائی. تو قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ کیا ہوگا؟ قضیہ شرطیہ. دوسرا مقدمہ کیا ہوگا؟ قضیہ حملیہ. اور دونوں کے درمیان کیا آئے گا؟ لیکن کا لفظ آئے گا. اور نیز اس قیاس کے اندر پورا کا پورا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض ذکر ہوتی ہے. اس قیاس کے اندر ہی پورا کا پورا نتیجہ ذکر ہوتا ہے یا نتیجے کی نقیض ذکر ہوتی ہے. مثلا دیکھیے بھائی, اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا. توجہ ہے, یہ کون سا قضیہ؟ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا, قضیہ شرطیہ. کون سا شرطیہ ہے؟ یہ متصلہ ہے. کیا ہے؟ متصلہ ہے. دو چیزوں میں اتصال بیان ہوا کہ جب بھی سورج نکلے گا کیا موجود ہوگا؟ دن موجود ہوگا. یہ پہلا مقدمہ بن گیا قیاس کا. اور اس کے بعد لاؤ لفظ لیکن, اور لیکن کے بعد پھر ایک قضیہ حملیہ لاؤ. اسی اچھا, یہ جو ابھی قضیہ شرطیہ گزرا, ذرا زبان سے دہراؤ, اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا. بلکہ یوں کریں, یہ ذرا کاپیوں پر لکھیں, اپنے سامنے لکھیں بھائی, لکھیں بھائی, جلدی کریں. ایک ہی سطر میں لکھنا ہے آپ نے, ایک ہی سطر میں. اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا, اگر سورج نکلے گا اگر سورج نکلے گا جلدی کرو بھائی اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا تو دن موجود ہوگا لکھ لیا آگے لکھو اب لیکن دن موجود ہے لیکن اگلی سطر میں لکھ لیں اگر پورا نہیں ہوتا لیکن دن موجود ہے لیکن کو واضح کر کے لکھو بھائی لیکن الگ سطر میں لکھ لو اگر جگہ نہیں ہے لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے لکھ لیا بھائی اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود ہے تو یہ لکھ لیا بھائی یہ ہے قیاس استثنائی جو آپ نے لکھا اس پہ نظر رکھو ذرا اس کاغذ پہ نظر رکھو پھر آپ کو یہ بحث سمجھ میں آئے گی بھائی دیکھیے بھائی یہ ہے قیاس استثنائی اس کا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا یہ سارا کیا ہے قضیہ شرطیہ اور یہ ہے متصلہ دو چیزوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اتصال بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرا مقدمہ لیکن کے بعد ہے اور وہ قضیہ حملیہ ہے وہ کیا ہے قضیہ حملیہ ہے وہ قضیہ حملیہ ہے لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا جب دن موجود ہے تو سورج نکلا تو نتیجہ کیا نکلے گا
سورج نکلا
نتیجہ لیکن نہیں نتیجے میں لیکن نہ لاؤ نتیجے میں پس یوں کہو پس دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا اوہو لیکن دن موجود ہے یہ تو قضیے میں آ رہا ہے دن موجود ہے معلوم ہوا سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلا بس سورج نکلا ہوا ہے پیچھے دو چیزوں میں اتصال بیان ہوا تھا نا اگر سورج نکلے گا تو کیا ہوگا دن اس سے دیکھو جب دو چیزوں میں آپ کو اتصال کا پتا چل گیا تو یہ بھی پتا چل گیا اگر سورج نکلے گا تو دوسری چیز یعنی دن ہوگا اور اگر دوسری چیز ہے معلوم ہوا پہلی چیز یعنی سورج نکلا ہوا ہے توجہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ میں کیا ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان اتصال بیان ہوتا ہے کہ اگر پہلی چیز ہوئی تو دوسری بھی ہوگی لہذا اگر آپ کو کہہ دیا جائے پہلی چیز ہے معلوم ہوا دوسری بھی ہوگی یا کہہ دیا جائے دوسری ہے معلوم ہوا پہلی بھی ہوگی کیونکہ دونوں میں اتصال ہے صورت سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے یہاں پر آپ غور کریں قضیہ شرطیہ پہلا مقدمہ اور قضیہ حملیہ دوسرا مقدمہ اور پورا قیاس کیا بن گیا اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن دن موجود ہے لیکن دن موجود ہے نتیجہ کیا نکلا جب دن موجود ہے تو پس سورج نکلا ہوا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو یہ اس طرح نتیجہ آتا ہے تو نتیجہ کیا آیا پس سورج نکلا ہوا یہ توجہ ہے یہ جو آپ نے لکھا یہ سارا قیاس ہے آگے اس کا نتیجہ نکلے گا نتیجہ کیا نکلے گا جب دن موجود ہے تو نتیجہ نکلا پس سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھیے پس سورج نتیجے میں سورج کے نکلنے کا ذکر ہے یا نہ نکلنے کا ذکر ہے
نکلنے
اور اس قیاس کے اندر بھی کہیں ذکر ہے سورج کے نکلنے کا شروع میں کیا آیا اگر سورج نکلے گا یہ اگر کو ہٹا دیں ویسے سورج کے نکلنے کا ذکر ہے یا نہیں نتیجے میں بھی کیا آیا سورج نکلا ہوا ہے اور قیاس میں بھی کیا ذکر تھا سورج کے نکلنے کا ذکر تھا بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر اکٹھا ذکر ہے کیا ذکر ہے شروع میں اگر سورج نکلے گا دیکھو اگر کو آپ چھوڑ دیں یہ تو قضیہ شرطیہ بنانے کے لیے اگر لائے تھے نا اور گا گے یا ہو رہا ہے یا ہوگا وغیرہ یہ اس لفظ کو بھی نہ دیکھیں صرف یہ دیکھیں سورج کے نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہوا ہے اور قیاس کے اندر بھی سورج کے نکلنے کا ذکر ہے بات سمجھ میں آ گئی تو قیاس میں بھی سورج کے نکلنے کا ذکر، تو دیکھو پورا کا پورا نتیجہ قیاس میں اکٹھا ذکر ہے، سورج کے نکلنے کا اکٹھا ذکر ہے. قیاس اقترانی میں کیا تھا؟ زید بڑا منطقی ہے، زید الگ جگہ تھا اور بڑا منطقی الگ جگہ تھا، لیکن اکٹھا نہیں تھا، یہاں پر اکٹھا ہے. اگر سورج نکلے گا، صرف اگر کو ہٹا دو، سورج نکلے گا یا سورج نکلا ہے ایک ہی بات ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ وہ صرف شرطیہ بنانے کے لیے اگر کا لفظ لاتے ہیں اور ہوگا یا گا وغیرہ لفظ ملا دیتے ہیں، ورنہ تو سورج موجود ہے، یہ پورا قیاس میں بھی موجود اور یہی نتیجہ بھی نکل آیا. تو قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر ہی ذکر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا نتیجہ کیا نکلا؟ سورج نکلا ہوا ہے، اور یہی سورج کے نکلنے کا پورا ذکر کس میں ہے؟ قیاس میں بھی ہے بھائی. تو قیاس استثنائی میں پورا کا پورا نتیجہ قیاس کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے، اور بعض اوقات نتیجہ نہیں ذکر ہوتا، نتیجے کی نقیض ذکر ہوتی ہے. کیا ذکر ہوتی ہے؟ نقیض. نقیض کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز، نفی کا اثبات اور اثبات کی نفی. زید عالم ہے، اس کی نقیض آئے گی زید عالم نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ درخت ہے، یہ درخت نہیں ہے. تو نفی کے لیے اس بات لے آؤ، اس بات کے لیے نفی لے آؤ، یہ ہے نقیض. زید انسان ہے، زید انسان نہیں ہے. جو نقیض ہیں دونوں میں، نقیضوں میں سے ایک ہو، دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی، ایک سچی ہوگی ایک جھوٹی. زید انسان ہے، زید انسان نہیں ہے. دیکھو دونوں میں سے ایک بات سچی ہوگی، یا تو وہ انسان ہے یا انسان نہیں. یہ درخت ہے یا درخت نہیں ہے، دیکھو دونوں میں سے ایک بات سچی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک بھی سچی نہ ہو. تو کبھی کبھار قیاس استثنائی کے اندر پورا کا پورا نتیجہ ہوتا ہے، کبھی نتیجے کی نقیض ہوتی ہے. یعنی اگر نتیجہ مثبت ہے تو قیاس میں نفی ذکر ہوگی. قیاس میں کیا ذکر ہوگی؟ مثلا اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، لیکن سورج نہیں نکلا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟
دن موجود نہیں.
معلوم ہوا دن بھی موجود نہیں. اور قیاس کے اندر کیا ذکر تھا؟ دن موجود نہیں ہے یا دن موجود ہوگا؟ اس قیاس پہ نظر رکھو، پھر قیاس پہ نظر رکھو جو میں نے آپ کو لکھوایا. ذرا دیکھو، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج موجود نہیں ہے. سورج
موجود نہیں،
نتیجہ کیا نکلا؟ معلوم ہوا پس دن موجود نہیں. تو نتیجہ نکلا دن کے موجود نہ ہونا. اور قیاس کے اندر دن کا موجود ہونا ذکر ہے یا موجود نہ ہونا؟ موجود ہونا ذکر ہے. اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، دیکھو وہاں موجود ہونا ذکر ہے، اور نتیجے میں دن کا موجود نہ ہونا. تو قیاس کے اندر نتیجہ ذکر ہے یا نتیجے کی نقیض ذکر ہے؟ نقیض ذکر ہے. نتیجہ تو نفی میں آیا، لیکن قیاس میں اس بات ہے. سورج سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہ جو قیاس استثنائی ہوتا ہے، پھر سنیں، قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ جو ہے وہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقدمہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان لفظ لیکن آتا ہے. اور اسی قیاس کے اندر ہی پورا کا پورا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض ذکر ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو بھائی توجہ سے، اب اس یہ جو میں نے لکھوایا ذرا اس پہ نظر رکھو، اس پہ نظر رکھو. اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا. تو اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے؟ مقدم. اور تو دن ہوگا یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ ہے نا. اس کا پہلا جز مقدم کہلاتا ہے اور دوسرا جز تالی. اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے؟ مقدم. تو دن ہوگا یہ کیا ہے؟ تالی. یاد رکھو یہ لیکن کے بعد، نہ لیکن کے بعد، اسی مقدم کا کبھی اس بات ہوگا کبھی نفی ہوگی. نظر ہے یہ جو لیکن کے بعد ہے نا، اس یہ جو ماقبل میں کیا آیا؟ قضیہ لیکن سے پہلے کیا ہے قضیہ، اس میں ایک مقدم ہے اور ایک تالی. تو لیکن کے بعد اسی مقدم کا یا تو اس بات ہوگا یا کیا ہوگی نفی، یا پھر تالی کا اس بات ہوگا یا تالی کی نفی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلا مقدمہ کیا؟ اگر سورج نکلے گا تو دن، یہ کیا ہے قضیہ، اس کا پہلا حصہ کیا، دوسرا کیا. لیکن کے بعد اسی مقدم یا تالی نہیں آنا ہے، کسی اور چیز نے نہیں آنا. کس کے بعد؟ ہاں اسی مقدم یا تالی نے آنا ہے. لیکن کبھی مقدم کا اس بات ہوگا لیکن کے بعد، کبھی کیا ہوگا مقدم کی نفی ہوگی، کبھی تالی کا اس بات ہوگا یا تالی کی نفی ہوگی. نتیجہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. مثلا ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، مقدم کا اس بات کریں لیکن کے بعد، قضیہ شرطیہ پہلے بناؤ. اگر سورج نکلے گا تو مقدم کیا ہے؟ اگر سورج نکلے گا، لیکن کے بعد اس کا اس بات کر دو. لیکن سورج نکلا ہوا ہے. اچھا لیکن کے بعد اس کی نفی کر دو، لیکن سورج نہیں نکلا ہوا. دیکھا؟ یا لیکن کے بعد تالی کا اس بات کر دو، لیکن دن موجود ہے. اچھا تالی کی نفی کر دو، لیکن دن موجود. دیکھا یہ چار صورتیں، قضیہ شرطیہ پہلا مقدمہ آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا لیکن، اور لیکن کے بعد اسی مقدم کا یا اس بات ہوگا یا نفی، یا تالی کا اس بات ہوگا یا تالی کی نفی. مثلا اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، لیکن مقدم کا اس بات کرو، لیکن سورج نکلا ہوا ہے، یا مقدم کی نفی کرو لیکن سورج نہیں نکلا ہوا. تالی کا اس بات کرو لیکن دن موجود ہے. تالی کی نفی کرو لیکن دن موجود نہیں. یہ چار صورتیں بنتی ہیں یہاں، اور آپ کو خود بخود نتیجہ پتا چل جائے گا. اگر میں کہوں لیکن سورج موجود ہے، میں نے مقدم کا اس بات کیا، جب مقدم کا اس بات ہوا تو پس، جب سورج موجود ہے پس نتیجہ بنا لو، بس دن موجود ہے. اور اگر لیکن کے بعد آ جائے مقدم کی نفی، لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے، نتیجہ بنا لو، پس کے ساتھ نتیجہ بناؤ، بس دن موجود نہیں ہے. اچھا لیکن کے بعد تالی کا اس بات کرو، لیکن دن موجود ہے، پس سورج نکلا ہوا ہے یا سورج موجود ہے. لیکن کے بعد تالی کی نفی کرو، لیکن دن موجود نہیں ہے، نتیجہ نکال لو، بس سورج موجود نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں. ادھر دیکھو نا، یہ ہے قضیہ شرطیہ. یہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے قضیہ شرطیہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے مقدم، اگر سورج نکلے گا، اور دوسرا کیا ہے؟ تو دن موجود ہوگا. لیکن کے بعد انہی دو چیزوں میں سے ایک نے آنا ہے، یا مقدم آئے گا یا تالی آئے گا. اور پھر اس میں دو دو صورتیں ہیں، یا لیکن کے بعد مقدم اگر آیا تو اس کا اس بات ہوگا یا نفی، اور اگر تالی آیا تو اس میں بھی یا اس کا اس بات ہوگا یا نفی ہوگی. اور مقدم کیا ہے؟ اگر سورج نکلے گا، لہذا لیکن کے بعد لاؤ. اگر پہلے پورا سن لو قیاس، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، لیکن مقدم کا اس بات کرو، لیکن سورج نکلا ہوا ہے، نتیجہ بھی نکال لو، بس دن موجود ہے. اب ذرا لیکن کے بعد مقدم کی نفی کرنا، پھر نتیجہ نکالنا، لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے، نتیجہ نکال لو، بس دن موجود نہیں ہے. اب کیا کرو؟ لیکن کے بعد تالی کا اس بات کرو، لیکن اگر سورج نکل، دوبارہ سنو، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود ہے، اس بات کرو، لیکن دن تالی کا اس بات ہے، لیکن دن موجود ہے، پس سورج نکلا ہوا ہے، یا کہہ دو پس سورج موجود ہے. لیکن کے بعد تالی کی نفی کرو، لیکن دن موجود نہیں ہے، پس سورج نکلا ہوا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ قیاس اقترانی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ کے اندر ایک کیا ہوگا؟ مقدم. ایک کیا ہے؟ تالی. اس مقدم کا اثبات بھی ہو سکتا ہے اور نفی. اسی طرح اس تالی کا اثبات بھی ہو سکتا ہے اور نفی. اگر سورج نکلے گا, یعنی یہ سورج کے نکلنے کا ذکر ہے, تو نفی کیا ہوگی؟ سورج کا نہ نکلنا, سورج نکلا ہوا نہیں ہے. تو دن ہوگا, یہ دن کا ہونے کا ذکر ہے, تو کبھی کیا ہوگی؟ دن کی نفی. تو لیکن کے بعد انہی مقدم یا تالی میں سے ایک نے آنا ہے. کس نے آنا ہے؟ مقدم نے یا تالی نے. اور پھر مقدم کا اثبات بھی ہو سکتا ہے, مقدم کی نفی بھی. اگر مقدم کا اثبات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا بھی اثبات. اگر مقدم کی نفی ہوئی لیکن کے بعد, تو نتیجے میں کیا ہوگی؟ تالی کی نفی ہوگی. اور اگر لیکن کے بعد قیاس میں تالی کا اثبات ہوا, تو نتیجے میں تالی کا اگر اثبات ہوا تو مقدم کا اثبات ہوگا. کس کا؟ نتیجے میں مقدم کا. اور اگر تالی کی نفی ہوئی تو نتیجے میں ابھی بھی بعض طلبا پریشان بیٹھے ہیں. کیا بات ہے؟ پھر دیکھو ذرا, یہ جو کاغذ پہ لکھا ہے اس پہ نظر رکھو. کاغذ پہ جو لکھا ہے, اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا. اگر سورج نکلے گا یہ کیا ہے؟ مقدم. تو دن ہوگا یہ کیا ہے؟ تالی. اور یہ سارا کیا ہے؟ پہلا مقدمہ ہے قضیہ شرطیہ. اور لیکن کے بعد اب اسی مقدم یا تالی میں سے آئے گا. مقدم کیا تھا؟ اگر سورج, تو لیکن کے بعد سورج کے نکلنے ہی کا اثبات ہوگا یا سورج کے نکلنے کی لیکن سورج نکلا ہوا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی. دیکھو مقدم جو ہے, مقدم کیا ہے؟ اگر سورج نکلے گا لیکن کے بعد آگے سورج کے نکلنے کا اثبات ہوگا یا سورج کے نکلنے کی نفی, لیکن سورج نکلا ہوا ہے. نتیجہ نکال لو, بس دن موجود ہے. دیکھو نتیجہ خود بخود آ گیا. اچھا, لیکن کے بعد اس مقدم کی نفی کر دو, لیکن مقدم کی نفی کرو, لیکن سورج نکلا ہوا نہیں ہے. نتیجہ خود نکل آیا, بس دن موجود نہیں ہے. اسی طرح لیکن کے بعد یہ جو تالی ہے نا, تالی, اس کا اس بات بھی ہو سکتا ہے اور نفی بھی. اب ذرا تالی کا اس بات کرو لیکن کے بعد. لیکن دن, تالی کیا ہے؟ تالی پہ ذرا نظر رکھو. ہاں, اسی کو لیکن کے بعد لے آؤ. لیکن دن موجود ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بس سورج نکلا ہوا ہے. اچھا, لیکن کے بعد تالی کی نفی کر دو, لیکن دن موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بس سورج نکلا ہوا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو لیکن کے بعد چار صورتیں بنتی ہیں, یا مقدم کا اثبات, یا مقدم کی نفی, یا تالی کا اثبات, یا تالی کی نفی. تو چار ہی صورتیں بنتی ہیں, اور چاروں کا نتیجہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیونکہ جب دونوں میں اتصال ہے تو ایک چیز ہوگی تو دوسری بھی ہوگی, اور ایک کی نفی ہوگی تو دوسرے کی بھی نفی ہوگی. اگر سورج ہے تو دن بھی ہوگا, اگر سورج نہیں تو دن بھی نہیں, اور اگر دن ہے تو سورج بھی ہے, اور اگر دن نہیں تو سورج بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اللہ اللہ, درود شریف پڑھو. سارے تھک گئے لگتا ہے. اہم بات حل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آگے تھوڑا سا رہ گیا. بات اصل آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ لیکن کے بعد کیا آ سکتا ہے, کتنی شکلیں صورتیں بنتی ہیں, یا مقدم کا اس بات یا نفی, یا تالی کا اس بات یا, اور فوراً نتیجے کا بھی پتہ چلے گا یا نہیں. ہاں دیکھا, تو اصل بات آپ سمجھ گئے. اب تھوڑی سی بحث ہے, بس ذرا شوق سے بیٹھو. اچھا, تو درود پڑھ لو بھائی دو چار دفعہ. اچھا, تو آپ نے دیکھا کہ لیکن کے بعد مقدم کا اثبات بھی ہو سکتا ہے، مقدم کی نفی بھی ہو سکتی ہے، تالی کا اثبات بھی ہو سکتا ہے اور تالی کی نفی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ادھر دیکھیے بھائی، اگر پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے نا، متصلہ یا منفصلہ، تو پہلا مقدمہ ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوگا، اس کے بعد لیکن آئے گا، اور لیکن کے بعد ایک کیا آئے گا، قضیہ حملیہ آئے گا، اور اس قضیہ حملیہ میں یا مقدم کا اثبات ہوگا یا نفی ہوگی، یا تالی کا اثبات ہوگا یا تالی کی نفی ہوگی. تو اب یہاں پر یہ جو پہلا مقدمہ وہ کیا ہوگا، لیکن سے پہلے قضیہ شرطیہ، وہ کیا ہے، توجہ ہے، لیکن سے پہلے کون سا قضیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ. تو قضیہ شرطیہ جو آپ نے مثال پڑھی، اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، یہ تو شرطیہ متصلہ ہے، ایک قضیہ منفصلہ بھی ہے کہ نہیں، قضیہ ہے، تو وہ قضیہ منفصلہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے، اور تو قضیہ شرطیہ متصلہ بھی آ سکتا ہے اور منفصل. ابھی ہم صرف متصلہ کو حل کر رہے ہیں. یاد رکھو، اگر پہلا قضیہ متصلہ ہو، کیا ہو، قضیہ متصلہ ہو، تو لیکن کے بعد عقلن چار صورتیں بنتی ہیں. ابھی میں نے بتایا کتنی صورتیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ چار صورتوں میں نتیجہ آنا چاہیے، چاروں میں نتیجہ آنا چاہیے. کیا، اگر آپ کہہ دیں لیکن کے بعد، لیکن سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجہ کیا آئے گا، بس دن موجود ہے. اور اگر لیکن کے بعد اگر مقدم کی نفی آ جائے، لیکن سورج موجود نہیں ہے، بس دن موجود نہیں ہے. اور اگر تالی کا اس بات آ جائے، لیکن دن موجود ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، بس سورج نکلا ہوا ہے. اور اگر لیکن کے بعد تالی کی نفی آ جائے، لیکن دن موجود نہیں ہے، بس سورج نکلا ہوا نہیں ہے. تو لیکن کے بعد کل کتنی صورتیں بنتی ہیں، چار. تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چاروں میں نتیجہ آنا چاہیے، لیکن یاد رکھو چاروں صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا، صرف دو صورتوں میں نتیجہ آتا ہے. کتنی صورتوں میں، دو صورتوں میں. بھائی کیوں نہیں آتا، ابھی تو ہم نے بتایا سورج نکلے گا تو کیا ہوگا، دن ہوگا، اور دن ہوگا تو کیا ہوگا، سورج نکلا ہوگا. اور اگر سورج نہیں نکلا ہوا تو دن نہیں ہے، اور اگر دن نہیں ہے تو سورج نکلا ہوا نہیں ہے، نتیجہ تو چاروں میں آ رہا ہے اور بالکل صحیح آ رہا ہے. جواب کہ بھائی منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں، وہ صرف اسی ایک مثال کو دیکھ کر قانون نہیں بناتے، انہوں نے ایسا قانون بنانا ہوتا ہے جو ہر جگہ پر لگے، کوئی ایک صورت بھی اس سے باہر نہ ہو. لہذا انہوں نے غور کیا کہ صورتیں تو چار بنتی ہیں، لیکن چاروں میں ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. ہاں دو صورتیں ان میں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نکلتا ہے، اور وہ کون سی، وہ یہ کہ لیکن کے بعد مقدم کا اثبات ہو. کیا ہو، جب لیکن کے بعد مقدم کا اثبات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا اثبات. لیکن سورج نکلا ہوا ہے، دیکھو یہ مقدم کا کیا کر رہا ہوں میں، اثبات، تو نتیجہ کیا نکلے گا، تو دن موجود ہے. جب مقدم کا اثبات ہوگا تو نتیجے میں تالی کا بھی اثبات. ایک یہ صورت، اس میں نتیجہ ہمیشہ ٹھیک آتا ہے. اور دوسرا، جب لیکن کے بعد تالی کی نفی کرو، کیا کرو، لیکن دن موجود نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا، بس سورج موجود نہیں ہے. تو صرف یہ دو صورتیں ہیں جن میں ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے. کون سی دو صورتیں، لیکن کے بعد اگر کیا ہو، مقدم کا اثبات ہو پھر بھی نتیجہ ٹھیک نکلے گا، اور لیکن کے بعد اگر تالی کی نفی ہو پھر بھی ہمیشہ نتیجہ ٹھیک نکلے گا. صورت سمجھ میں آ گئی، کون سی دو صورتیں، پھر دوہراؤ، ابھی پھر ہم کتاب پر پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کون سی دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا. قضیہ شرطیہ متصلہ کی بات کر رہا ہوں، جب قیاس کے اندر مقدم کیا ہو، قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، کیا ہو، منفصلہ کی بھی میں نے بات نہیں کی، قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، تو پھر لیکن کے بعد چار صورتیں عقلن بنتی ہیں، لیکن کتنوں میں نتیجہ ہمیشہ صحیح آتا ہے، دو میں. کون سی، اگر لیکن کے بعد کیا ہو، مقدم کا اثبات ہو، اس کو یاد کر لو، لیکن کے بعد مقدم کا اثبات ہو تو نتیجے میں تالی کا بھی اس بات ہوگا، نتیجہ نکل آئے گا. اور دوسری صورت کیا ہے کہ لیکن کے بعد تالی کی نفی ہو تو نتیجے میں مقدم کی نفی ہو جائے گی، باقی صورتوں میں ایسا ہمیشہ نتیجہ نہیں نکلے گا. یہاں تو نکل رہا ہے، اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں دن ہے تو سورج ہے، دن نہیں تو سورج نہیں ہے، سورج نہیں تو دن نہیں، دن نہیں تو سورج نہیں. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، قیاس یہ منطق کے قوانین تو کلی ہوتے ہیں، اس میں ساری صورتیں آنی چاہیے. تو صرف یہ دو صورتیں جن میں لیکن کے بعد مقدم کا اثبات یا لیکن کے بعد تالی کی نفی، ان دو صورتوں میں نتیجہ ہمیشہ آتا ہے. اور اگر لیکن کے بعد مقدم کی نفی آ جائے، اس بات نہیں بلکہ کیا ہے، تو ضروری نہیں تالی کی بھی نفی ہو. اسی طرح اگر لیکن کے بعد تالی کا اس بات آ جائے تو ضروری نہیں کہ مقدم کا بھی اس بات ہو. اچھا پھر دوہراؤ، پھر دوہراؤ، کتنی صورتوں میں نتیجہ آئے گا؟ کون سی؟ اگر لیکن کے بعد کیا ہو؟ مقدم کا اس بات ہو یا تالی کی نفی ہو. اور اگر لیکن کے بعد مقدم کی نفی ہو تو تالی کی نفی ہونا ضروری نہیں. اسی طرح لیکن کے بعد اگر تالی کا اس بات ہو تو مقدم کا اس بات ہونا ضروری نہیں. یہاں پر ہو رہا ہے جو ابھی ہم نے مثال ذکر کی. اب ذرا میں ایک اور مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ خود دیکھنا کہ واقعی ایسا ہے. اگر کمرے میں بلب جلے گا تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر کمرے میں تو کمرے میں، بس یہ کمرے کا لفظ ہٹا دو، یہ دونوں جگہ آ رہا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو رہی ہے. اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کمرے کی. اگر بلب جلے گا تو
روشنی
ہوگی. یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ، اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی. مقدم کیا؟ اگر بلب جلے گا. تالی کیا؟ تو روشنی ہوگی. لیکن کے بعد، اب وہ چاروں صورتیں ذرا لے کر آؤ، آپ دیکھیں گے دو میں نتیجہ ٹھیک آتا ہے، دو میں نتیجہ ٹھیک نہیں آتا. لیکن کے بعد ذرا مقدم کا اس بات کرو، اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی، لیکن بلب روشن، بلب جل رہا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ روشنی ہے. تو جب بھی کمرے میں بلب جلے گا روشنی ہوگی یا نہیں؟ تو آپ نے لیکن کے بعد کیا کیا؟ مقدم کا اس بات کیا، تو نتیجہ بالکل ٹھیک آیا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہی کہا تھا جب لیکن کے بعد مقدم کا کیا کرو تو نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ ٹھیک آئے گا، ٹھیک آئے گا. اور اگر لیکن کے بعد آپ مقدم کی نفی کر دیں، لیکن کے بعد کیسے؟ اگر بلب جلے گا تو روشنی ہوگی، لیکن بلب نہیں جل رہا تو روشنی نہیں ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے. دیکھو اس وقت دن ہے، اگر بلب نہ جل رہا ہو پھر بھی کمرے میں روشنی ہے یا نہیں؟ دیکھا، تو بلب کے نہ جلنے سے روشنی کی نفی ہوئی
نہیں.
اس وقت دن ہے یا نہیں؟ جی، اس وقت بلب جلے یا نہ جلے دونوں صورتوں میں کمرے میں روشنی ہوگی یا نہیں؟ تو اب اگر میں کہوں اگر کمرے میں بلب جلے گا تو روشنی ہوگی، لیکن بلب تو نہیں جل رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ روشنی. جو نتیجہ اس کے قیاس کے مطابق نکالو نا، لیکن بلب نہیں جل رہا تو روشنی نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہو رہی ہے؟ اس وقت روشنی نہیں ہے، روشنی تو ہے. تو دیکھا، روشنی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور سورج وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو مقدم کے اس بات سے اگر بلب جلے گا تو کمرے میں کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی. مقدم کا اس بات کیا تو تالی کا بھی اس بات، لیکن مقدم کی نفی سے تالی کی نفی نہ ہوئی، دیکھا نتیجہ ٹھیک نہیں آیا. اب ذرا تالی پہ آ جاؤ، تالی کی کون سی صورت میں نتیجہ صحیح آتا تھا؟ تالی کی نفی کرو تو نتیجہ آئے گا، تالی کا اس بات کرو تو نتیجہ ٹھیک نہیں. ذرا تالی کی نفی کرو، کمرے میں روشنی نہیں ہے، معلوم ہوا بلب نہیں جل رہا، اب بات ٹھیک ہے. جب روشنی نہیں ہے معلوم ہوا بلب نہیں جل رہا، لیکن تالی کا ذرا اس بات کرو، لیکن کمرے میں روشنی ہے، تو کیا اس سے بلب کا جلنا ثابت ہوا؟ نہیں ہو سکتا ہے. روشنی کس کی وجہ سے ہو؟ سورج کی وجہ سے ہو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کہ یہاں پر قیاس کی چار صورتوں میں سے کہ لیکن کے بعد چار صورتیں آتی ہیں، اگر مقدم کا اثبات کریں گے تو تالی کا اثبات ہوگا، لیکن مقدم کی نفی سے تالی کی نفی نہیں ہوگی، اور اگر لیکن کے بعد تالی کا اثبات کریں تو مقدم کا اثبات نہیں ضروری، ہاں تالی کی نفی کریں تو مقدم کی نفی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب آئیے، اگر مقدمہ، اگر پہلا مقدمہ قضیہ منفصلہ ہو، کیا ہو؟ قضیہ منفصلہ ہو. اب قضیہ شرطیہ منفصلہ آپ نے پڑھا ہے، تین قسم پر ہے، یا وہ کیا ہوگا؟ حقیقیہ، یا کیا ہوگا؟ مانعت الجمع، یا کیا ہوگا؟ مانعت الخلو. حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ میں مثلا یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، اس میں دونوں کا جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے، دونوں سے خالی ہونا بھی منع ہوتا ہے، ایک کا ہونا اور ایک سے خالی ہونا ضروری ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قیاس استثنائی چل رہا ہے نا، قیاس استثنائی میں کیا آتا ہے؟ حرف لیکن آتا ہے، لیکن سے پہلے کیا ذکر ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ. شرطیہ کون سا ہو سکتا ہے؟ متصلہ. متصلہ کے اندر ہم نے بتا دیا دو صورتوں میں نتیجہ ہمیشہ آئے گا، باقی دو صورتوں میں ہمیشہ ضروری نہیں. اب منفصلہ کی بات آ گئی، منفصلہ تین قسم پر ہے، یا وہ کیا ہوگا؟ حقیقیہ، یا کیا ہوگا؟ مانعت الجمع، یا کیا ہوگا؟ مانعت الخلو. یاد رکھیے، قضیہ حقیقیہ، قضیہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا جمع ہونا بھی منع ہوتا ہے، دونوں کی نفی بھی، یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، ایک ہی عدد طاق اور جفت دونوں ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور کوئی عدد ایسا ہو جو طاق بھی نہ ہو اور جفت بھی نہ ہو، دونوں ہی اٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک کا ہونا ضروری اور دوسرے کا نہ ہونا ضروری. اگر طاق ہے تو جفت کی نفی ہو گئی، اور اگر جفت ہے تو طاق کی نفی ہو جائے گی. اب اگر یہ جو قیاس استثنائی ہے، ادھر دیکھیے بھائی، اگر قیاس استثنائی کا جو پہلا مقدمہ آنا ہے، کون سا مقدمہ آنا ہے؟ قضیہ شرطیہ. اگر اس کی جگہ منفصلہ حقیقیہ آ جائے، کون سا آ جائے؟ منفصلہ حقیقیہ، تو یاد رکھیے پھر چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا. کیا آئے گا؟ آپ لیکن کے بعد مقدم کا اثبات کریں تو نتیجے میں ہاں ہاں متصلہ کی بات نہیں کر رہا، منفصلہ کی بات کر رہا ہوں. پھر اب قیاس بنا لو ذرا، سنو، عدد یا تو طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے، یہ ہے مقدمہ اولا. عدد یا تو طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے، لیکن یہ عدد طاق ہے، معلوم ہوا نتیجہ کیا نکلا؟ جفت. توجہ نہیں ہے، ادھر دیکھو بھائی، مقدمہ، پہلا مقدمہ کیا؟ یہ عدد کی بات بعد میں کروں گا، پہلے ویسے کہہ لو، عدد یا طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے، لیکن یہ عدد، اچھا چلو سنو، غور سے سنو، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ. بھائی منفصلہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں یہ عدد طاق ہے تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جفت نہیں ہے. دیکھا، مقدم کے اس بات سے تالی کی نفی ہوگی. پہلے متصلہ میں تو کیا تھا؟ مقدم کے اس بات سے تالی کا بھی کیا ہوتا تھا؟ اس بات ہوتا تھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، اور یہ ان میں تو عناد ہے، مخالفت ہے، ایک چیز ہے تو معلوم ہوا دوسری نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. میں کہوں لیکن یہ عدد طاق ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جفت نہیں ہے. اور اگر میں کہوں لیکن یہ عدد طاق نہیں ہے، معلوم ہوا جفت ہے. اور اگر میں تالی کی بات کروں لیکن یہ عدد جفت ہے، معلوم ہوا طاق نہیں ہے. اور اگر میں تالی کی نفی کروں لیکن یہ جفت نہیں ہے تو یہ طاق ہے. تو دیکھا اس میں چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا، کس کے اندر؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ منفصلہ حقیقیہ. کیسے بنے گا قیاس؟ عدد یا تو طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے، لیکن یہ عدد طاق ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جفت. پس یہ جفت نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ چاروں صورتیں سمجھ میں آ گئیں اچھی طرح. یہ تو تھا قضیہ منفصلہ حقیقیہ. اگر کیا ہو؟ اگر منفصلہ مانعت الجمع آ جائے. کیا آ جائے؟ مانعت الجمع آ جائے. مانعت الجمع میں کیا منع ہوتا ہے؟ جمع ہونا منع ہوتا ہے. جمع یعنی دونوں نہیں ہو سکتے. مانعت الجمع میں جمع ہونا منع ہوتا ہے, خالی ہونا منع نہیں. مثلا یہ رنگ سفید ہے یا کالا؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے, یا سفید ہوگا یا کالا, لیکن دونوں کا اٹھ جانا منع نہیں. ہو سکتا ہے نہ سفید ہو نہ کالا ہو, بلکہ سبز یا سرخ ہو. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہ قیاس کا پہلا مقدمہ منفصلہ مانعت الجمع ہو, کیا ہو؟ مانعت الجمع. تو پھر صرف چار میں سے دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا. چار میں سے دو صورتوں میں. کون سی دو صورتیں؟ جس میں جمع ہونے اس کا پتہ چل رہا ہو کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. مثلا میں کہتا ہوں, اب تو غور سے سننا, آپ نے مجھے نتیجہ بتانا ہے کہ رنگ یا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے. رنگ یا کالا ہوتا ہے, لیکن یہ رنگ سفید ہے, معلوم ہوا کالا نہیں ہے, کیونکہ جمع نہیں ہو سکتے. جب ایک آ گیا تو دوسرا نہیں آ سکتا. اور پھر میں کہتا ہوں یہ رنگ سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے, لیکن یہ کالا نہیں ہے. کالا نہ ہو تو سفید ہونا ضروری ہے نہیں. دیکھا, نفی کی صورت میں نتیجہ نہیں آ رہا, توجہ ہے؟ ہاں. پھر میں کہتا ہوں رنگ یا سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے, لیکن یہ رنگ سفید نہیں ہے. جب سفید نہیں ہے تو کالا ہونا ضروری ہے نہیں. دیکھا, ابھی نتیجہ نہیں آیا. تو دیکھو یہاں پر نفی والی صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا. ایک ہی نفی کرو, سفید نہیں ہے تو اسے کالا ہونا ثابت نہیں ہوتا, یا کالے ہونے کی نفی کرو تو اسے سفید ہونا ثابت نہیں ہوتا. صرف اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا. کس طرح؟ لیکن یہ رنگ سفید ہے, معلوم ہوا کالا نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. یا میں کہوں لیکن یہ رنگ کالا ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ سفید نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. دیکھا, تو صرف اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آ رہا ہے. کون سی قیاس کی کون سی صورت ہے؟ قضیہ متصلہ مانعت الجمع. کن دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا؟ جی ہاں, اس بات والی صورتوں میں. اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا. مقدم کا اس بات کریں گے تو تالی کی نفی, اور تالی کا اس بات کریں گے تو مقدم کی نفی. جب سفید کہہ دیں گے تو کالا نہیں ہے, اور کالا کہہ دیں گے تو سفید نہیں ہے, لیکن دونوں کی نفی کی صورت میں نتیجہ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری قسم ہے مانعت الخلو. مانعت الخلو میں کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا منع ہوتا ہے, جمع ہو سکتے ہیں. جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے, دونوں میں سے زید کی کوئی بھی حالت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں ہو سکتے ہیں, پانی میں بھی ہو اور ڈوبنے والا نہ بھی ہو, یعنی تیر رہا ہو یا کشتی میں ہو. تو یہ جو مانعت الخلو ہے اس کے اندر, اچھا مانعت الجمع میں کون سی دو صورتوں میں نتیجہ آتا تھا؟ اس بات والی. کس والی؟ کالے ہونے کا اس بات کر دو تو سفید ہونے کی نفی نتیجہ آئے گا, اور اس سفید ہونے کا اس بات کر دو تو کالے ہونے کی نفی آئے گی نتیجہ. تو مانعت الجمع میں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آتا ہے, اور مانعت الخلو میں نفی والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا. صرف دو صورتوں میں. کتنی صورتوں میں؟ زید پانی میں ہے یا وہ ڈوبنے والا نہیں ہے, نتیجہ کن دو صورتوں میں آئے گا؟ نفی. یعنی مقدم کی نفی کرو گے تو مقدم کی نفی کرو گے تو تالی کا اس بات ہو جائے گا, اور تالی کی نفی کرو گے تو مقدم کا اس بات ہو جائے گا. ذرا ابھی نتیجے پہ غور کرنا, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے, یہ کون سی مثال ہے؟ مانعت الخلو. ان دو سے خالی نہیں ہو سکتا, جمع ہو سکتے ہیں, لیکن زید پانی میں نہیں ہے، زید پانی میں نہیں ہے، میں نے مقدم کی نفی کر دی. اور دونوں نہیں ہو سکتے، ایسا ہو سکتا ہے یا ایک کا ہونا ضروری؟ مانعت الخلو ہے نا، ایک کا ہونا. جب میں نے پہلی حالت کی نفی کر دی، معلوم ہوا دوسری حالت پھر ضرور ہے. اور اگر میں دوسری حالت کی نفی کروں گا، معلوم ہوا پہلی حالت ضرور ہے. لہذا میں نے کہا یا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں، لیکن وہ پانی میں نہیں ہے، معلوم ہوا ڈوبنے والا نہیں ہے، پھر یہ بات پکی ہے. یا میں کہوں میں دوسرے کی نفی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ دوسرے کی، دوسرا کیا تھا؟ پانی میں نہیں ہے، پانی میں زید پانی میں ہے، ڈوبنے والا نہیں ہے، تو ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کی میں نفی کرتا ہوں. معلوم ہوا کیا ہوا؟ ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کو الٹ دو، نفی کر دو. معلوم ہوا ڈوبنے والا ہے، ایک ہے نا، ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کی نفی کر دو، کیا بن جائے گا؟ ڈوبنے والا ہے. کیا؟ زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ڈوبنے والا ہے. یہ میں نے کیا کی؟ دوسرے کی نفی کر دی. جب دوسرے کی نفی کرو تو دونوں میں سے تو خالی ہو ہی نہیں سکتا. جب دوسرے سے خالی ہے تو پہلا کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا یا نہیں؟ معلوم ہو وہ کہاں پر ہے؟ پانی میں ہے. ڈوبنے والا ہے تو کہاں پر ہے؟ پانی میں ہے. دیکھو دونوں سے یہ خالی نہیں ہو سکتا. اگر پہلا آپ کہہ دو نا پہلی صورت نہیں ہے، تو پھر تو دوسری صورت ہے. اور اگر آپ کہہ دو دوسری صورت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت. جب میں نے کہا پانی میں نہیں ہے، تو خود بخود آ گیا، معلوم ہو وہ ڈوبنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ کہہ دو وہ ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کی نفی کر دو، معلوم ہو ڈوبنے والا ہے. جب ڈوبنے والا ہے، دوسرے کی نفی کر دی، تو پہلے کا کیا ہو گیا؟ اس بات معلوم ہو کہاں پر ہے؟
پانی میں ہے.
سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یاد رکھو نفی پر جب نفی داخل ہونا، وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. کس پر؟ توجہ ہے. نفی پر نفی داخل ہو، وہ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میں کل نہیں آؤں گا، کل آپ آنے کی بات کر رہے ہیں یا نہ آنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس پہ ایک اور ذرا نفی لے آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کل نہ آؤں. کیا مطلب؟ آؤں گا. دیکھا نفی پہ نفی لے آیا میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ آؤں، تو نہ آنے پر کیا لے آئے؟ نہیں. تو کیا مانا؟ میں آؤں گا. دیکھا تو نفی پر نفی جب آیا، وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا. تو وہ ابھی جو ہم مثال پڑھ رہے تھے مانعت الخلو کی، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، اس ڈوبنے والا نہیں ہے، نہیں ہے، اس پہ ایک اور نفی لے آؤ، تو نفی پہ نفی آئی، کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اس بات. تو معلوم ہوا کیا ہے؟ پانی میں ڈوبنے والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب پانی میں ڈوبنے والا ہے، تو دوسرے کا اس بات ہوا یا نفی ہوئی؟ اوہو، نفی ہو رہی ہے. دوسرے میں تو کیا تھا؟ ڈوبنے والا نہیں ہے. ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی. جب دوسرے کی نفی کر دی، تو پہلا ثابت ہوا یا نہیں؟ کون سا؟ پانی میں ہے. معلوم ہوا وہ پانی میں، جب ڈوب رہا ہے تو معلوم ہوا پانی میں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دیکھو، تو مانعت الخلو میں جب پہلے کی نفی کرو گے، تو دوسرے کا اثبات ہو جائے گا، اور دوسرے کی نفی کرو گے تو پہلے کا اثبات ہو جائے گا. یہ دو نتیجے ہیں نفی والے. پہلے کی نفی کرو، نتیجہ ٹھیک آئے گا. دوسرے کی نفی کرو، نتیجہ ٹھیک. لیکن پہلے کے اثبات سے دوسرے کی نفی نہیں ہوگی. کیسے؟ تو توجہ سے سنو، یا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا، لیکن زید پانی میں ہے. جب پہلے کو میں نے اس بات کر دیا، تو جی دوسرے کا کیا ہوگا؟ ڈوبنے والا ہے، ضروری تو نہیں ہے، تیر رہا ہو یا کشتی میں بیٹھا ہو. یا آپ کیا کہیں، ڈوبنے والا نہیں ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ضروری، ہو سکتا ہے ڈوب رہا ہو. تو پہلے کے اس بات سے نہ دوسرے کا اس بات ہوتا ہے، نہ دوسرے کی نفی. پہلے کی نفی سے تو دوسرے کا اس بات ہو رہا تھا، اور دوسرے کی نفی سے پہلے کا اس بات ہو رہا تھا. اچھا دوسرے کا اس بات کرو, زید ڈوبنے والا نہیں ہے, زید
ڈوبنے والا
مان لیا, زید ڈوبنے والا نہیں, دوسرے کو مان لیا, تو کیا اس سے پہلے بھی ماننا پڑے گا؟ زید جب ڈوبنے والا نہیں ہے تو کیا وہ پانی میں ہونا ضروری ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے پانی میں ہو, کشتی میں بیٹھا ہو, ہو سکتا ہے دریا سے باہر ہو. تو پہلے کی نفی ہوئی نہ اس بات ہوا, بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں پر حاصل, تو لہذا مانعات الخلوف میں پہلے کی نفی کرو گے تو دوسرے کا اس بات ہوگا, دوسرے کی نفی کرو گے تو پہلے کا اس بات, لیکن پہلے کی نفی سے دوسرے کی نفی اس بات نہیں ہو سکتا, اور دوسرے کی نفی سے پہلے کا مانعات الخلوف میں پہلے کی اگر نفی کرو گے تو دوسرے کا کیا ہو جائے گا؟ اس بات. اور دوسرے کی نفی کرو گے تو پہلے کا کیا ہو جائے گا؟ اس بات. کیونکہ دونوں سے تو خالی نہیں ہو سکتا, ایک کا تو ہونا ضروری, لیکن اگر پہلے کا اس بات کرو تو اس سے دوسرے کا خالی ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا اس بات بھی ضروری. اور دوسرے کا اس بات معلوم ہوا, یہاں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ نہیں آئے گا. کس صورت میں آئے گا؟ نفی والی. اور مانعات الجمع میں اس بات والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا, اور حقیقیہ میں چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا, اور متصلہ میں دو صورتوں میں, کیا؟ مقدم کے اس بات یا تالی کی نفی. بس بھائی سبق مکمل ہوا, اور اب ذرا کتاب پر پھر دیکھ لیں, اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بھائی. سبق ہفتم دیکھ لیں بھائی. سبق ہفتم قیاس کی قسمیں, قیاس کی دو قسمیں ہیں, قیاس استثنائی, قیاس اقترانی. قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور ان دونوں کے درمیان لفظ لیکن آئے اور خود نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض اس قیاس میں مذکور ہو, جیسے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے, آگے نتیجہ بھی ہے, پس دن موجود ہے لیکن کے بعد کیا آیا؟ لیکن کے بعد, لیکن سورج موجود ہے, یہ کیا ہے, مقدم ہے یا تالی ہے؟ مقدم ہے. یہ کیا ہے؟
مقدم.
اور اس کا اس بات ہے یا نفی؟ اس بات. دیکھو صرف وہ سورج ذکر کی, مقدم کا اس بات ہوا تو تالی کا بھی. اس دیکھو اس قیاس میں نتیجہ بعینہ ہی مذکور ہے, یعنی دن موجود ہونے کا ذکر قیاس میں بھی ہے, جیسے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا لیکن دن موجود نہیں ہے. یہ لیکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تالی کی نفی ہے. دیکھو لیکن دن موجود نہیں ہے, پس سورج نہیں ہے. دیکھو اس قیاس میں نتیجہ کی نقیض یعنی سورج نکلے گا مذکور ہے. نتیجہ کیا نکلا ذرا یہ مجھے بتاؤ. سورج نہیں ہے, پس سورج
نہیں ہے.
یہ کیا ہے؟ نتیجہ. اور قیاس میں کیا تھا؟ سورج کے نکلنے کا ذکر تھا یا نہ نکلنے کا؟ سورج نکلے گا, جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا, تو وہاں بھی سورج کا نکلنا ذکر تھا, اور نتیجے میں کیا ہے؟ سورج کا نہ نکلنا. تو قیاس میں نتیجہ نہیں, نتیجے کی نقیض موجود ہے. قیاس اقترانی وہ ہے جس میں حرف لیکن مذکور نہ ہو اور نتیجہ یا نقیض نتیجہ بعینہ ہی مذکور نہ ہو, جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے, بس ہر انسان جسم ہے. دیکھو صغرا اور کبرا ملائے اور حد اوسط تھا اس کو گرا دیا, نتیجہ کا موضوع اور نتیجہ کا محمول. یہ قیاس میں موجود ہیں لیکن اکٹھے نہیں ہیں, الگ الگ ہیں. ہر انسان الگ جگہ ہے اور جسم ہے الگ جگہ ہے. دیکھو اس میں نتیجہ کے اجزاء انسان و جسم الگ الگ تو قیاس میں مذکور ہیں, مگر نتیجہ بعینہ ہی یا اس کی نقیض مذکور نہیں ہے, اور نہ اس میں حرف لیکن ہے. اس میں حرف لیکن بھی نہیں, تو قیاس اقترانی میں لیکن نہیں آتا, اور قیاس استثنائی میں کیا آتا ہے؟
لیکن.
اور اس میں خود نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور ہوتی ہے. حاصل کلام سن لو بھائی, حاصل کلام قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ کیا ہوگا؟ قضیہ شرطیہ. پس اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو تو پھر دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا, اور وہ دو صورتیں کیا؟ لیکن کے بعد کیا ہو؟ مقدم کا اثبات ہوا تو نتیجے میں تالی کا بھی اثبات آ جائے گا, اور دوسری صورت کیا؟ لیکن کے بعد تالی کی نفی ہوئی تو نتیجے میں مقدم کی بھی نفی ہو جائے گی. اور اگر پہلا مقدمہ قیاس استثنائی کا وہ منفصلہ حقیقیہ ہو, کیا ہو؟ تو وہاں چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا, لیکن کے بعد مقدم کا اثبات کیے کریں یا مقدم کی نفی کریں یا تالی کا اثبات کریں یا تالی کی نفی, چاروں صورتوں میں نتیجہ آئے گا. اور اگر مقدمہ اولا جو ہے وہ مانعت الجمع ہوا, منفصلہ مانعت الجمع, تو پھر صرف دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا, اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اس بات والی, وہاں جمع ہونا منع تھا نا, تو جب ایک ثابت ہوا تو دوسرے کی نفی ہو جائے گی, اور اگر دوسرا ثابت ہوا تو پہلے کی, تو مقدم کا اثبات ہوا تو تالی کی نفی ہوگی, اور اگر تالی کا اثبات ہوا تو مقدم کی نفی ہو جائے گی, باقی دو صورتوں میں نتیجہ نہیں آتا. اور اگر وہ منفصلہ جو ہے منفصلہ مانعت الخلو ہو تو پھر نفی والی صورتوں میں نتیجہ آئے گا, اگر لیکن کے بعد مقدم کی نفی ہوئی تو نتیجے میں تالی کا اثبات ہوگا, اور اگر لیکن کے بعد تالی کی نفی ہوئی تو نتیجے میں مقدم کا, کیونکہ اس میں خالی ہونا منع ہے نا, جب ایک کی نفی کرو گے تو خالی تو ہو نہیں سکتے دونوں سے, تو جب ایک کی نفی کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کا کیا ہو جائے گا؟ اثبات ہو جائے گا, تو صرف ان دو صورتوں میں نتیجہ آئے گا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس, بھائی هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقت الکلام.